نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج کا سبق ہے آیت نمبر 83 سے 86. بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے. پچھلے لیسن کی آخری آیتوں کو دیکھیے گا جس میں ہم نے دیکھا کہ یہود کی ایک خوش فہمی تھی, کہتے تھے لن تمسن النار الا ایام معدودہ, کہ جنت میں جانے کا حق صرف یہود کو ہے اور ہمیں آگ چھوئے گی نہیں. پیچھے ہم نے بہت ہی اسٹرانگ رکوع پڑھا اور جن لوگوں نے کل کی تفسیر مس کی ہے میری بڑی دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ مس کیا ہے, کیونکہ جب ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ایک آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اس سبق کو پڑھنے کے بعد شرمندگی کا احساس اور خود احتسابی کا احساس ہوتا ہے, خاص طور پہ کل کے سبق میں یعنی پچھلے رکوع میں دین دار طبقے کا تذکرہ تھا, آج آپ کو عام لوگوں کی خوش فہمیاں دکھیں گی. دونوں سبقوں کو جمع کر دیں گے تو آپ کو جو بات ملے گی وہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ دین کو بس ایک ریچول کے طور پر لے لیتے ہیں. دین جو ہے وہ ان کے لیے ایک انڈسٹری بن جاتا ہے, اور دین ان کو اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے اپنی مرضی کی چیز ہے, ہوسٹیج کہہ لیجیے, قیدی بنا لیتے ہیں دین کو, جدھر اپنی خواہش ہوتی ہے اس کو ادھر موڑ لیتے ہیں. تو جو آخری آیات تھی اس میں ایک لفظ تھا جس پہ تھوڑی سی توجہ دلاؤں گی, بلا من کسب سیئتم و احاطت بہ خطیئتہ, کہ ان کی خوش فہمیوں کے مطابق جنت میں جانا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنا نام کسی بھی فرقہ وارانہ نام سے جوڑ لیں, جیسے کہ لفظ یہودیت ایک فرقہ وارانہ نام تھا, بلکہ جنت میں جانے کا معیار کیا ہے کہ بلا من کسب سیئیہ, جو برائیاں کرے گا وہ تو جہنم میں جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برے غلط کام کر کے کوئی اپنے آپ کو اچھی جگہ پہ لے جائے؟ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان ساری باتوں کے بعد آپ کو جو یہاں لفظ آتا ہے نا خطیئتہ, تو تھوڑا سا آپ میں سے کسی نے بعد میں بھی کہا کہ اس کو مزید واضح کریں, تو آپ دیکھیے لفظ خطا عربی میں گناہ کے لیے آتا ہے, پھر اسی طرح سے ذنب ہے گناہ کو کہتے ہیں, پھر اسی طرح سے سیہ بھی اسی طرح کا لفظ ہے. لیکن خطا جو ہے نا ایک ہلکا درجہ ہوتا ہے, مسٹیک جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں. مسٹیک کیا ہے؟ اپنی مرضی سے پاؤں نہیں رکھا ادھر ادھر بلکہ تھوڑا سا ہل گیا اپنی جگہ سے آپ کا پاؤں, تو کیا پتا چلا کہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی کر کے آنے والے کو بھی قیامت کے دن کس طرح سے ریگریٹ ہوگا کہ اس کی ایک خطا اس کو کیسے گھیرے گی. احاطت بہ خطیئتہ, یہ اصل میں آپ اپنے مائنڈ میپ سے سمجھیں گے. آپ دیکھیں کہ ایک گناہ کرتے ہیں نا تو وہ دوسرے گناہ کو راستے کو آسان کرتا ہے, ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. سوال لکھی اپنے پاس نوٹس میں کہ خطائیں ایک انسان کو کیسے گھیرتی ہیں, تو اس کا ایک طریقہ جو آپ کو تھوڑا سا پیچھے مینشن بھی کر دیا تھا کہ ایک خطا کرنے کے بعد پھر دوسری خطا انسان کرتا ہے آسانی سے ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سے آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. آپ دیکھیے کہ آپ کسی بھی دوسری برادری میں شادی کرتے ہیں اپنے بیٹے کی, تو ظاہر آپ کے گھر میں ایک لڑکی آتی ہے نا بہو بن کر, لیکن کیا وہ لڑکی اکیلی آتی ہے؟ نہیں, اس کے ساتھ پھر آپ کو ایک پورا خاندان مل جاتا ہے, اس کے بھائی ماں باپ, خوشی غم دکھ سکھ میں دعوتوں میں اس طرح سے آپ کو ایک پورا خاندان نیا ملتا ہے. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے, نیکی اور گناہ دونوں چیزیں اکیلے نہیں آتے, نیکی اپنے ساتھ نیکیوں کا خاندان لے کر آتی ہے. آپ ایک نیکی کرنے کی نیت تو کر کے دیکھیں, اللہ آپ کے لیے اتنی نیکیوں کے راستے کھول دے گا کہ آپ خود ہی گھبرا جائیں گے کہ او ہو میں نے کمٹ تو تھوڑا کیا تھا لیکن مجھے کرنا اب زیادہ پڑ رہا ہے. تو اللہ کا یہ انعام ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے مزید نیکیوں کا راستہ کھول دیا آپ کے لیے. اسی طرح سے اگر آپ ایک گناہ کا ارادہ کریں یا ایسے ہی چلے جسٹ ٹنگ سلپ چلے کوئی بات نہیں سو کے ونس اے وائل, تو اگلے گناہ خود بخود ہو جاتے ہیں. انسان کو ہمیشہ کیئرفل رہنا چاہیے اس بات پہ کہ ایک قدم جو میرا کسی غلط رستے پہ اٹھتا ہے وہ مجھے کہاں لے جائے گا, اور اسی طرح سے نیکیوں کے قدم مشکل ہی لگیں صحیح لیکن اس کا انجام کتنا خوبصورت ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ گناہ کیسے انسان کو گھیرتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے, حرام کی کمائی ہے, لقمے درست نہیں ہے, کھا لیے, ایک گناہ ہوا. آپ کہتے ہیں حرام کھایا, لیکن اس حرام کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی نماز قبول نہیں جو اس نے اس کے بعد پڑھی, اس کا صدقہ قبول نہیں ہے. حج پہ پہنچ گیا ایک بندہ, حج قبول نہیں ہے، اس کی ایک خطا نے اس کو آگے گھیر لیا۔ سود کا ایک لقمہ لیا، مثلا آپ اس کو بالکل سود سے سمجھیں۔ دیکھیے جو بھی لوگ چیزوں لین دین میں رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر آپ آج پے نہیں کریں گے تو کل آپ کو اس پہ کوئی 10% زیادہ کرنا پڑے گا، ہے نا؟ آپ سیل فون خریدتے ہیں، آپ 1000 دے کر لے لیتے ہیں، $1000 کا آپ نے فون لے لیا، بات ختم ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں نہیں، $1000 کا ہے لیکن تم مجھے ہر مہینے 100-100 کی قسط دے دو اور میں تمہیں 2 سال دوں گا، آپ بعد میں نوٹ کریں گے، اوہو آپ تو 2000 میں دے رہے ہیں ان کو۔ اب یہ کیا ہے، ایک ڈیل آپ کی ہر دن آپ کے اوپر ان پیسوں کو بڑھا رہی ہے، اور اگر آپ مقرر مدت پہ نہیں دیتے وہ خوش ہیں، وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں اس وقت جب لوگ پے نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کا تو بزنس ہی اس پہ چلتا ہے۔ تو خطاؤں کا ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں چین ہے نا، زنجیر ہے، اس کے اندر سے زنجیروں میں سے چیزیں نکلتی جاتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ اکیلا کبھی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص نے چوری کی اور پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو رونے لگا، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، یہ میرا پہلا گناہ تھا۔ تو کہنے لگے، جھوٹ بولتا ہے، تیرا پہلا گناہ ہوتا تو اللہ اس کو کبھی نہ کھولتا۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ بھی بندے کو مہلت دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے یا اپنی خراب عادتوں سے باز نہیں آتا نا، پھر اللہ اس کو ریپوٹیشن بناتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے اس میں بہت ڈرنے کی بات ہے کہ کہیں میری کوئی بات، میری ریپوٹیشن تو نہیں بن گئی، کوئی میرا گناہ ایسا تو نہیں کہ دوسرے اب میرے سے ایکسپیکٹ ہی یہ کرنے لگ گئے۔ تو اس کے ساتھ پھر ایک انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 83 پہ۔ آج کے سبق کا تھوڑے سے پن پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر آپ آیتوں پہ لے کے جاؤں گی، بہت اہم سبق ہے۔ سورت کا آپ کہہ لیجئے کہ ہم اس وقت کلائمیکس میں ہیں، کیونکہ یہاں یہود کا جو تذکرہ پیچھے سے کئی رکون سے چل چلا رہا ہے نا، وہ اب آگے چلتا جائے گا، ایک سے آگے ایک دوسری طرف جائے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اب یہاں سے رخ پلٹنے والا ہے۔ کہہ لیجئے کہ اب یہ قصہ اپنے تکمیل پہ پہنچ رہا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو قرآن دیا ہے نا، اسی طرح یہود کو تورات دی تھی۔ لکھیے، تورات کیا ہے؟ از اکول ٹو جسٹ لائک آور ہولی بک قرآن۔ پچھلے رکوع میں جو علماء یہود کی ہم نے 3 بڑی خرابیاں پڑھی، آپ میں سے کوئی ابھی مجھے بتا دے تو میرا دل خوش ہو جائے گا۔ انگلیوں پہ گن کے آپ بتا سکتے ہیں کیا کیا 3 گناہ تھے آیتوں کے اندر ہم نے دیکھے تھے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، اس سے اوپر کا سٹیپ کیا تھا؟ وہ بھی کیا، پر کتاب کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ یحرفون الکلمہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کام جی آپ بتائیے، وہ آخری تھا۔ آپ دیکھیے، یحرفون الکلم، پہلی بات ہے تحریف تھی، دوسرا تلک امانیہم، آرزوئیں، اور تیسرا ہم نے دیکھا تھا یکتبون الکتاب بایدیہم۔ یعنی جب دیندار لوگ، ریلیجس لوگ، مذہبی لوگ، دین سکھانے والے لوگ دین کو اپنی مرضی سے مطابق پیش کرنا شروع کر دیں اور اپنی لکھی باتوں کو دین کر کے بیان کریں، تو دین کی اصل ختم ہو جاتی ہے۔ تورات اللہ کی اتاری ہوئی سچی پیور کتاب تھی، بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ ان کے علماء نے تورات کو پیچھے کر دیا، عام لوگوں تک تورات نہیں رہی، اس کی جگہ ایک کتاب۔ آج بھی اگر کسی جیو سے پوچھیں کہ وٹ ڈو یو ریڈ، تم کیا پڑھتے ہو، تو کیا کہے گا؟ تالمود۔ تالمود، TLMUD لکھ لیں یا اردو میں لکھ لیں، تالمود کتاب پڑھتے ہیں وہ لوگ۔ کیا ہے وہ؟ ان کے علماء کی لکھی ہوئی کتاب، تفسیر کی کتاب کہہ لیں، فقہ کی کتاب کہہ لیں، یعنی جو الہامی کتاب، مثلا اس کو اپنی زبان میں ہم یوں سمجھتے ہیں کہ آج کے مسلمان قرآن پاک کو پڑھنے سے زیادہ عام علماء کرام کی لکھی ہوئی کتابوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ وجہ کیا؟ کہتے تھے یہ آسان ہے، دیکھو نا انہوں نے سارٹ آؤٹ کر دیا ہے، دیکھو انہوں نے مسئلوں کو آسان کر دیا ہے۔ بس یہ کسی قوم کے زوال کی علامت ہوتی ہے کہ جب مذہبی کتاب سے عام لوگ دور ہو جائیں اور دوسرے لوگ پیچھے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بنی اسرائیل کو تقریباً وہی سارے احکام دیے تھے جو آج مسلمانوں کو دیے، بہت تھوڑا سا فرق ہے، وہاں سختی زیادہ تھی۔ مسلمانوں کا دین اللہ تعالیٰ نے بہت نرم رکھا ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ ان کی توبہ کا طریقہ کیا تھا، قتل کرو خود کو، اور ہمارے لیے توبہ کیا ہے؟ الندم التوبہ، شرمندہ ہو جاؤ، اللہ کے آگے رو دھو لو، گناہ معاف ہو گیا۔ اسی طرح حلال حرام کی چیزوں میں بہت ساری چیزیں تھیں، ناخنوں والے جانور ان کے لیے حرام تھے، جیسے آپ دیکھیے کہ بطخ ہے، مرغی ہے، ان کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ناخن ہوتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو بھی کافی چیزیں وہی دی تھیں، اس کو وہ اپنی کتابوں میں احکام اشرا کہتے ہیں، 10 حکم۔ انگلش میں آپ نے نام سنا ہوگا، ایک فلم بھی بنی تھی 10 کمانڈمنٹس، یعنی بڑے بڑے لفظوں میں کہہ لیجئے تو یہود کو اللہ تعالیٰ نے 10 بڑے بڑے حکم دیے تھے۔ وہ کون سے ہیں؟ یہ آپ کے میرے سامنے آیت نمبر 83 سے لے کے یہ جو آج کا ہمارا سبق ہے نا، بیلیف می، اس وقت ہم تورات کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ میری بات کو تھوڑا سا صحیح سمجھ سکیں کہ قرآن پاک میں تورات اور انجیل کا سارا اصل نسخہ موجود ہے۔ آج کی تورات اگر آپ پڑھتے ہیں، بائبل پڑھیے، اگر آپ نے اپنی پڑھ لی ہے، آپ کے تھاٹس کلیئر ہیں، آپ پڑھیے، آپ کو اس میں بھی پتہ چلے گا کہ کیا باتیں ابھی بھی اوریجنل ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن کچھ چیزیں ان کے بزرگوں نے چینج کر دیں۔ تو اب اس ایک آیت کو ذرا سا ایک سٹریچ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی، تو آپ کو پھر بعد میں اس میں سے کئی چیزیں دیکھ کر لگے گا یہ ساری تو ہمارے دین میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آپ کے میرے لیے رکھ دی۔ اور پیچھے والی ساری باتیں جو ہم نے ڈسکس کی تھی کہ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی لوگ اپنی مرضی کے وظیفے بنا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ جو موضوع پڑھانا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں بہت سارے اللہ کی طرف سے مجھے لگتا ہے لوگ بے شک اول فول قسم کی چیزیں بھیجتے ہیں، لیکن بھیج دیتے ہیں۔ کل آپ کو یہ پڑھا کے گئی نا کہ یکتبونا کتاب ابھی ایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تو میں نے بعد میں جا کے اپنے جب میسیج چیک کیے تو اس میں کسی بھی گروپ سے کوئی میسیج ہوگا، مجھے نہیں پتا کس نے کیا، میں آپ کو بھی کھول کے پڑھ کے سناتی ہوں۔ تو پھر میں نے کہا کہ واقعی یہ اگر پہلے آیا ہوتا نا تو میں اس کو سبق میں ڈسکس کرتی، اگر ملتا ہے تو آپ کو ابھی بھی سناتی ہوں۔ اپنی مرضی کے وظیفے، اپنی مرضی کے حکم، یہ کر لو تو وہ، یہ کرو گے تو بچہ ہو جائے گا، یہ کر لو گے تو بڑا ہو جائے گا، یہ کر لو تو وہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے آج ہمارے بھی دین میں بہت کچھ اضافے ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی مرضی کی چیزوں کو اللہ کی طرف پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کو میں پڑھا رہی ہوں، وعدہ کریں میرے ساتھ کہ آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دیں گے یا میں تھوڑا سا بدل دوں، کرتے ہیں وعدہ؟ کیونکہ میں ان کی پروموٹر ہی نہ بن جاؤں، میرا خیال ہے میں اس کی ترتیب شرتیب بدل دوں، مجھے ڈر لگنے لگ گیا۔ میسج میں میاں بیوی میں قابل رشک محبت کے لیے، کس کس کو چاہیے اپنے شوہر کی محبت؟ ساری چاہتی ہیں بیویاں، جن کی نہیں ہوئی شادیاں وہ تو چاہیں گی، جن کے ہیں وہ بھی چاہتی ہیں۔ تو یہ نسخہ کہتا ہے کہ روزانہ بعد نماز عشاء میاں بیوی کے لیے اور بیوی میاں کے لیے 41 بار، سورت میں نے کوئی نہیں بتانی، فلاں سورت پڑھیں، اور صدقے دل اور کامل یقین سے دعا کریں، اللہ کے فضل سے آپس میں قابل رشک محبت پیدا ہو جائے گی اور گھر کی فضا پر سکون ہو جائے گی۔ نہ صفائی کریں اس کے بعد آپ، نہ میاں کے لیے کھانا پکائیں، نہ اس کے کپڑے دھوئیں، بیٹھ کے وظیفہ پڑھتے۔ پھر روٹی کیوں نہیں پکائی؟ وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ اور گھر کیوں نہیں صاف کیا؟ وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ ہوگی محبت؟ ہم نے تو کبھی یہ وظیفے نہیں پڑھے، الحمدللہ محبت ہے۔ یاد رکھیے جو سچ کی محبت ہوتی ہے وہ کبھی بھی وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی، وہ ایور نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یکتبو نبی نے کہاں لکھے اللہ کے نبی نے 41 بار؟ اسی طرح کا اور بھی ہوگا کوئی، یہ تو میں نے بھی شاید ابھی آپ کے ساتھ ہی پڑھا، بچے پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اب دیکھیے گا ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے کمپیوٹر ٹھیک کرانا ہے نا، وہ قرآن کی آیت جو ہے نا سورت وہ فلاں اتنی دفعہ پڑھو، کی بورڈ خراب ہو گیا، فلاں آیت اتنی دفعہ پڑھو، کیا آپ نے کھیل سمجھا ہوا ہے؟ نبی کو خواب میں دیکھ لو تو یہ ہو جاتا ہے، تویز گھول کے پلا دو یہ ہو جاؤ، بازو میں پہن لو تو حمل ہو جائے گا، اور یہ ہوگا بیکار باتیں۔ اب یہ ساری باتیں کر کے انہوں نے لوگوں کو اصل کتاب سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سزا پر ان کو پیچھے ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھا۔ اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ اصل میں ریپلیسمنٹ ہے، تبدیل کر دی گئی بنی اسرائیل کی جگہ پہ، کہ انہوں نے اپنی کتاب کو اپنی مرضی سے بدلنا شروع کر دیا، مسلمانوں تم آ جاؤ اپنی جگہ پہ۔ اب یہاں آپ اسے ایک آیت کے ساتھ ساتھ رہ کر دیکھیے گا کہ کیا کیا حکم ہے، تو انشاءاللہ کچھ چیزیں میں آپ کو اس کے بعد آیت نمبر 84 سے پہلے بھی بتاؤں گی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی باتیں تھیں۔ وہ اس اخذنا، اور جب ہم نے لیا، میثاق پکا وعدہ، پیچھے بات ہوئی بھی میثاق وسق سے، وثاق آپ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، یہ بات میں بڑے وسوق سے کہتی ہوں، تو پختہ عہد میں پلچ کے معنوں میں آتا ہے، پکا وعدہ لے لیا، میثاقہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کیا تھا؟ اب آپ یہاں 1, 2, 3 لکھنا چاہیں تو اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ پہلا حکم، یہود کی کتاب میں مسلمانوں کو کیا ملا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو گے اللہ کے سوا کسی کی، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ کیا آج امت مسلمہ کو بھی یہی حکم ہے؟ بالکل یہی حکم ہے۔ آپ دیکھیے قرآن میں بے شمار جگہوں پہ آپ کو بالکل یہی انداز مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم جو انسانیت کو دیا وہ اپنی عبادت کا دیا ہے. آپ میں سے کوئی ابھی تک سبق جو ہوا اس میں سے مجھے حوالہ دے سکتا ہے؟ میرے ہی منہ سے بولا ہوا ایک لفظ جو آپ نے سنا تھا, آیت نمبر 21 سے, کیا تھی آیت نمبر 21؟ اب تو بول دیں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, کیا لکھایا تھا وہاں؟ پہلا حکم قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے ہم مسلمانوں کو کہ اعبدوا ربک, اپنے رب کی عبادت کرو. تو ان کو بھی یہی دیا. کیا مطلب کہ ایک رب کی عبادت کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے؟ آج اگر نصارہ نے تین خدا بنا لیے, یا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, یا یہود میں سے اکثریت ایک اللہ کو مانتی ہے, لیکن ان کا ایک فرقہ ہے جس کا ذکر ہم سورۃ توبہ میں پڑھیں گے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, انہوں نے نصارہ کی دیکھا دیکھی, انہوں نے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا نا, تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا. تیسرے پارے میں بھی اس کا تذکرہ ہوگا. لیکن بنیادی حکم کیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ, اللہ کی بندگی کرنا. سورۃ فاتحہ میں ہمیں کیا حکم دیا؟ یا ہم نے ایک وعدہ کیا اللہ سے, یا ایک خبر دی, ایاک نعبد. جس کو یہ آ گیا میں کہتی ہوں وہ دنیا میں جی گیا. میں اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ آج کے مسلمان کی پریشانی, تکلیف اور دکھ کی وجہ وہ ایک اللہ کو نہیں مانتا. دیکھیے پیٹ میں کھانا جاتا ہے تو سکون ملتا ہے نا, معدے میں ہوا جاتی ہے تو سکون ملتا ہے نا, اسی طرح سے دل کی خوراک لا الہ الا اللہ. جو اللہ سے جڑ جاتا ہے نا وہ پھر دوسروں کو بھی دینے کے قابل ہو جاتا ہے. آج انسانیت پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کی نہیں بنی ہوئی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس بھٹکتی ہوئی, دکھی, پریشان انسانیت کو ایک اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا جائے, خود بھی جڑے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو جوڑے. اور آپ کو پتا ہے کہ عبادت کتنی قسم کی ہوتی ہے نا. اس وقت تین چار چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کریں, شاید آپ کو فائدہ ہوگا. دیکھیے بدنی, قولی اور فعلی اور مالی, چار قسم سے میں اور آپ عبادت کر سکتے ہیں. بدن کے جسم لگتا ہے, مثلا نماز پڑھتے ہیں جسم لگتا ہے, آف کورس لگتا ہے. آپ حج کرنے جاتے ہیں جسم تھکتا ہے, بالکل تھکتا ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے. پیسہ دینا بڑا مشکل لگتا ہے انسان کو, پیسے سے بڑا پیار ہوتا ہے, بلکہ بعض دفعہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیسے سے پیار ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, تو یہی کیفیات ہے نا. تو مال اللہ کے رستے میں دیں گے تو مالی عبادت ہے, صدقہ خیرات ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم جب تبلیغ کرتے ہیں یا سبحان اللہ کرتے ہیں, تسبیحات کرتے ہیں, وظائف پڑھتے ہیں, تو یہ ہماری قولی عبادت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جسمانی قلبی عبادت کیا ہے؟ شکر کا جذبہ, توکل کا جذبہ, اللہ سے محبت کا جذبہ. تو اب اپنے آپ سے پوچھئے کہ اللہ تعبدون الا اللہ کی جو بات تھی پیچھے, یہاں بات آ گئی کیا تم ایک اللہ کی بندگی کرنا, تو کیا میں اور آپ ایسے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے یہ پختہ عہد کہاں لیا تھا, جیسے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے وعدہ لیا تھا؟ تو جواب اس کا کیا ہے, یہ کتاب میں تھا. جب آج کے اوپر اپنے اوپر لیجئے, جب ہم کہتے ہیں نا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, تو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. تو یہ جو میں گواہی دیتی ہوں نا, یہ ہے وعدہ. ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے, تیری بندگی کا, تیری بات ماننے کا, تیرے سارے کاموں کو کرنے کا. یہ الگ بات ہے کہ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس وقت خود بھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات اب ہم پڑھ رہے ہیں نا, ہر نبی کی شریعت میں یہ ایسے ہی تھے. آگے بھی پڑھیں گے آیتیں, سورۃ الانعام میں بھی ایک آیت آئے گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں بیسکس کبھی بھی نہیں بدلے. یعنی آج تک کوئی قوم ایسی نہیں آئی جس کو یہ کہہ دیا ہو کہ دو خدا ہیں. ہم چھوٹے تھے نا تو ہم سوچتے تھے کہ مذہباً یعنی اللہ کی طرف سے ہی عیسائیوں کو تین خداؤں کو پوچھنے کا حکم ہے, ایسے نہیں لگتا تھا. یہ تو ہمیں نہیں اندازہ تھا, ہم تو بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھی پیچھے سے مذہباً ایک ہی خدا کو مانتے تھے, یہ ان کے لوگوں کی زیادتیاں ہیں. تو بہرحال اتنی بات سمجھ آ گئی. اور عبادت میں اطاعت بھی ہے, صبر بھی ہے, شکر بھی ہے, بات ماننا بھی ہے, خود کو اللہ کا بندہ سمجھنا بھی ہے. اور یہی بات ہے جس کو ایک انسان بھولتا ہے تو دنیا کی ٹھوکروں میں آ جاتا ہے. और जब बंदा अल्लाह का बंदा बनता है ना, जिंदगी कैसे गुजारूं, बच्चों की शादियां कैसे करूं, सियासत कैसे चले, मईशत कैसे, माशरत कैसे, वो हर जगह ये पूछता है कि अल्लाह तू बता मैं क्या करूं। वो खानदान से नहीं पूछता बेटी की शादी कैसे करूं, वो ये नहीं कहता अच्छा हमारी बिरादरी में जो हज से आते हैं उनके साथ क्या किया जाता है, वो अल्लाह और उसके रसूल से पूछता है कि हज से आना कोई बहुत बड़ी बात है, कोई उस पर रस्में दावतें पार्टियां खाने पीने ये जरूरी है? नहीं नहीं अल्लाह के नबी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो हम क्यों लोगों को तकलीफ देते हैं? यकीन करें कल भी मुझे किसी ने शेयर किया, हज से आए हैं इतने बीमार हैं लेकिन घर में मेहमानों का तांता पड़ा हुआ है, और इतनी सी बच्ची है वो बेचारी छुट्टी कर रही है कि मैं स्कूल नहीं आ सकती कि क्या करें मेहमान बड़े आ रहे हैं और अम्मी बीमार है। ये कोई तुक बनती है हमारी? और अल्लाह जानता है कि हम नेकी की नियत से जाते हैं या आदतन जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मुआशरे में जो इतनी आम हो जाती हैं ना, उसको एक इंसान अपने ऊपर लेता है। बहरहाल दीन की खूबसूरती है कि अल्लाह ने अपना हक रखा। दूसरा हुक्म, वबिल वालिदैन एहसाना, और वालदैन के साथ एहसान करो। लफ्ज़ एहसान उर्दू में कैसे बोलते हैं? किसी को उसके हक से ज़्यादा देना, यहाँ वो नहीं है। क्योंकि इंसान सारी जिंदगी भी लग जाए तो माँ बाप का हक भी अदा नहीं कर सकता, हक से ज्यादा कहाँ देगा, बात समझे? हक से ज्यादा माँ बाप को हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो उनका हक भी नहीं पूरा कर सकते। एक शख्स ने अपनी बूढ़ी माँ को कंधों पे बिठाया और काबा के तवाफ कराए, हज कराया, और बाद में आ गया हजरत उमर के पास, कहने लगा क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो उन्होंने कहा तूने तो उसके अभी एक दर्द का हक अदा नहीं किया जो उसने तुझे जन्म देते हुए दर्द ली थी। तो फिर यहां एहसान से क्या मुराद है? आसन मीन परफेक्ट तरीके से, बेहतरीन। जैसे आप सूरह बकरा में पढ़ते हैं, तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल-मुल्क वहुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अहसन द बेस्ट, इंग्लिश में कहेंगे दी बेस्ट तरीके से, यानी जो तुम बेहतरीन कर सकते हो वो करो। जरा से इसको बनी इसराइल के नाते से देखिए, आज वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, क्या बच्चे माँ बाप की सुनते हैं? एक जहाज के ट्रेवल के दौरान मैंने एक बूढ़ी जो मेरे साथ सिस्टर थी, क्रिश्चियन थी, तो उनसे अच्छी खासी दोस्ती हो गई बातों चीतों में, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके कल्चर में क्या है, बच्चे क्या कहती, दे डोंट वॉन्ट टू लिसन अस, हमारे बच्चे अब हमारी नहीं सुनते, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। मैंने कहा तुम्हें अच्छा लगता है? कहती कैसे अच्छा लगता है, तरसते रहते हम लोगों को लेकिन लोग नहीं आते। इसी तरह एक बच्ची के साथ मेरी बात हो रही थी, तो वो बूढ़ों के हॉस्पिटल में काम करती है, तो कहती मुझे मज़ा नहीं आता वहाँ जाके, दिल दुखता है। तो कल उसने मुझसे एक सवाल भी पूछा कि क्या ये जायज़ है कि एक माँ है मिसाल है, उसको तकलीफ है और उसका इलाज भी है, लेकिन उसके बच्चे मजबूर कर रहे हैं हॉस्पिटल वालों को कि इसका इलाज ना करें, इसको बस पेन किलर दे के तो ख़त्म कर देंगे, जल्दी मर जाए, इलाज कराए तो बूढ़ी होगी तो लंबी जिएगी, इसने अब क्या करना जी के। मैंने कहा बेटा आप देख लें, इस्लाम में तो हर चीज़ का अजर है ना, बूढ़ा अगर बूढ़ा है लंबी उम्र है तो अल्लाह एक तो उसके गुनाह माफ़ कर रहे हैं, हमारा ईमान है आखिरत के दर्जे बड़े होंगे, सबसे बढ़ के अल्लाह बच्चों को और बहुओं को बेटों को तौफीक देता है कि खिदमत करके अजर लें। तो अब इन बेचारों ने क्या करना है ना, तो ये कोई कॉन्सेप्ट है, तो ये तो फिर मर्सी किलिंग के नाम पे करेंगे। कई लोग मशीनें उतरवा देते हैं, क्या अब इनको खत्म कर दें? तो माँ बाप के साथ एहसान, इस आयत ने आपको बता दिया कि आप ज्यूस को पूरे यकीन से कह सकते हैं तुम्हारे मजहब में भी माँ बाप की खिदमत है। आज हमारे बच्चे बाज दफा इस बात पे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि हमारे मजहब में इतनी पाबंदियां और मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड को तो कोई पाबंदी नहीं, वो तो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता, आप मैं क्यों आपकी सुनो। कुरान पढ़ते तो हम भी करते और तौरात पढ़ते तो वो भी करते। मजहबी तौर पर अल्लाह ताला ने हर किताब में ये दिया, आप कहेंगे इसकी कोई दलील है क्या, तौरात में ये हुक्म था, ये तो हम कुरान में पढ़ रहे हैं, हो सकता है तो दलील नोट कर लीजिए। आज भी असल बाइबल अगर आप खोल के देखें तो उसमें ये आयतें मौजूद हैं। खुरूज इनकी एक किताब है, उसका बाब 20-21 और उसकी कुछ हवाला भी लिखा हुआ है, मैं एक दो कोटेशंस पढ़ के सुनाती हूँ। ये तौरात आज की बाइबल की कोटेशंस हैं, कहते हैं कि मेरे हजूर तेरे लिए दूसरा खुदा ना होवे तो अपने लिए कोई मूरत या किसी चीज़ की सूरत जो ऊपर आसमान के या नीचे ज़मीन के या पानी में ज़मीन के नीचे मत बना, और इसके आगे अपने आप को ना झुका और ना इनकी इबादत कर, यानी बंदगी की बात है। और वालदैन के बारे में किताब खुरूज में कि तू अपने माँ बाप को इज्जत दे, फिर बाप इस्तिस्ना में है, अपने बाप और अपनी माँ को इज्जत दे जैसा कि खुदावंद तेरे खुदा ने फरमाया है। आज भी तब्दीलियों के बावजूद उनकी किताबों में माँ बाप की खिदमत की बात है। लेकिन सुनते हैं, हम तो कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं उन दोस्तों के साथ रहते हुए। तो याद रखिए, कोई भी मजहब हो, जब उसके ऊपर ख्वाहिश परस्ती का जज्बा आ जाता है ना, तो फिर अपनी बातें भी अच्छी नहीं लगती, दूसरों की भी अच्छी नहीं लगती। इस्लाम में माँ बाप की खिदमत क्या है, आप देखिए, यहां से आप नोट कर लें। आप ये मौजू आपको सूरह बकरा से लेकर 30वें पारे तक कहीं ना कहीं मिलेगा। जो आयत आप पढ़े ना, इससे बहुत मिलती हुई आयत आपको सूरह बनी इसराइल में मिलेगी। ये मदनी सूरत है, यहाँ यहूद को सुनाया जा रहा है। सूरत बनी इसराइल मक्की सूरत है, वहां मुसलमानों को सुनाया जा रहा है। और हर जगह मजे की बात देखिए, अल्लाह के हक के बाद माँ बाप का हक है। मखलूक में सबसे बड़ा हक माँ बाप का है, और खालिक का हक तो अपनी जगह पे है। लेकिन क्या आज हमारे बच्चे वाकई हमारे आगे झुके हुए हैं? क्या आज के बच्चों की आंखों में माँ बाप के लिए वही मोहब्बत है जो होनी चाहिए थी? किधर गए हमारे बच्चे? हमने उनको कहाँ डाल दिया? और क्या आज माँ बाप बदल गए, कुछ नहीं करते? मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ, चाहे गलत रुख में कर रहे हैं, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन आज के माँ बाप बच्चों के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वजह, खुद जो नहीं वो काम करते। देखिए, जो काम माँ बाप अच्छा करते हैं ना, तो बच्चों को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे तो खुद ही माँ बाप को देख लेते हैं। एक क्लिप में कहीं देख रही थी कि एक बहू है और एक बेटा है, और बूढ़ी सास है, और वो बूढ़ी सास आ रही है और कह रही है, बेटा मेरी ऐनक किधर गई? तो पहले तो बहू चिल्लाती है, क्या मुसीबत है, फिर शोर मचा रही हैं, फिर गुम गई हैं, फिर इनको ऐनक नहीं मिल रही। फिर बेटा अंदर से चीखता हुआ निकलता है, कहते हैं अम्मा अंधी हो गई हो, वो पड़ी हुई ऐनक। तो वो ले के तो बूढ़ी औरत बैठ जाती है, पास बच्चा बैठा है माँ के, और छोटा बेबी बेटा है कोई 4-7-8 साल का, तो वो देख रहा है ये सब कुछ। उसके बाद वो फिर दिखाते हैं कि वही बाप जो बेटा, यानी जो उसका बाप है और माँ का बेटा, तब वो थोड़ी देर अंदर से आके कहता है, मेरे ग्लासेस किधर है, मेरा चश्मा किधर है? सेम थोड़ी देर पहले की जो बात माँ की थी वो इसकी है। तो बच्चे ने वही लफ्ज दोहराए कि अब्बा अंधे हो गए हो, और अब्बा क्या शोर मचा रहे हो। तो बाप ना थप्पड़ मारने के लिए उसको आगे आता है और उसको कहता है, ये सिखाते हैं तुझे तेरे स्कूल वाले। तो वहां से बच्चा उठ के जाता हुआ बाहर पीछे मुड़ के कहता है, ये बात मुझे स्कूल वाले नहीं सिखाते, ये मैंने आप दोनों से सीखी है। वबिल वालिदैन एहसाना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब माँ बाप की अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होती थी, तो इतनी मेहनत कोई नहीं थी। हमारे पिछली नानियों और दादियों को देखे, सीधी साधी औरतें होती थी, कोई आप आज की तरह इधर लेके बच्चों को नहीं दौड़ रही, उधर नहीं जा रही, बच्चों के गिफ्ट्स हैं, उनके गावे हैं, उनके कपड़े हैं, उनके खिलौने हैं, इतना कहाँ नहीं इनको खुदा बनाया था किसी ने। लेकिन बच्चे बहुत अच्छे थे, वजह माँ बाप उनके सामने मिरर थे। आज हम खुद वो नहीं होते जो हम बच्चों को बनाना चाहते हैं। पहला तो हमारा यही है, एक कॉलोफेल का तो ज्यादा है, तो आज मेहनत ज्यादा करते हैं बच्चों को। यहाँ तो इतना छोटा सा मुल्क है ना आपका, मैंने एक एक घंटा दूर से माओं को बच्चों को लाते हुए देखा है, स्कूलों में और मदरसों में, मस्जिदों में शाम को पढ़ने के लिए। सारा दिन वो मेरा ख्याल है कि 200 किलोमीटर गाड़ी चलाती हैं, स्कूल लाना छोड़ना, फिर मदरसे लाना छोड़ना, फिर ट्यूशन लाना फिर छोड़ना, फिर पैसे भी हैं, फिर गिफ्ट भी हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं है। बदतमीज बच्चे कदम यूं घर में रखेंगे जैसे कोई बहुत चौधरी साहब आ गया एहसान चढ़ाते हुए घर में, और यूं बैग माँ ने पकड़ा होता है, किताबों पे बस्ते फेंक के बच्चे अंदर चले जाते हैं। वजह क्या है? हमने उनको नहीं सिखाया। और याद रखिए, जिन घरों में बड़े होते हैं ना माँ बाप, यानी दादा दादी, नाना नानी, बच्चों की आधी तरबियत तो इसी से हो जाती है। तो कभी भी इस चीज को अपने हाथ में ना ले। आज मैं और आप जो अपने वालदैन के लिए ना, कल वो हमारे बच्चे हमारे लिए होंगे। तो ये जो बात कहकर गोया के इंसान के बुढ़ापे को महफूज किया गया है कि आज तुम अपने माँ बाप के साथ एहसान कर लो, कल तुम्हारे साथ भी एहसान होगा। और किसका हक ज्यादा है? अब सवाल पैदा होता है, माँ का के बाप का? देखिए, माँ के बारे में तो वो मारूफ हदीस आपने सबने पढ़ी हुई है कि तेरी माँ के तुझ पे 3 हक हैं। सबसे पूछा अल्लाह के नबी, मैं किसका हक है मेरे पे, कहा माँ का, फिर पूछा किसका, माँ का, फिर पूछा माँ का, फिर आके बाप की बात की। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब बात हुई तो उसके बाद कहा कि बाप का है, तो माँ का हक छोड़ दें अभी, बाप का हक है। नबी सल्लम ने फरमाया, रिदल रब्बी फी रिदल वालिद, अल्लाह की रजामंदी बाप की रजामंदी में है, और बाप अगर नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। और एक शख्स ने आकर शिकवा किया अपने बाप का, तवील हदीस है, मैं इस वक्त लंबी नहीं कोट करना चाहती, लेकिन आपको सिर्फ एक इशारा दे रही हूं कि बाप का हक कितना है तो फिर माँ का कितना होगा। خیر ایک شخص نے آ کر جب کہا کہ اللہ کے نبی میرا باپ ہے مجھ سے پیسے مانگتا ہے یہ وہ ہے تو کیا کروں، یا ایک باپ نے اپنے بیٹے کا شکوہ کیا کہ اللہ کے نبی میرا بیٹا مجھے مال نہیں دیتا، کیا میں اس کے مال میں سے تھوڑا سا لے سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انت و مالک لی والدی، تو اور تیرا مال، انت و مالک لی ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. اب آپ بتائیے آج یہ باتیں ہو سکتی ہیں؟ سورہ لقمان میں بھی آپ پڑھیں گے ووصینا الانسان بوالدیہ، ماں اس کو حمل پہ اٹھاتی ہے اٹھا. اس پہ تو آپ کو سینکڑوں حدیثیں مل جائیں گی، اس وقت پوری حدیثیں نہیں کوٹ کریں. آپ اپنے اوپر لیں، میرا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ جو عمل ہم نے ان کے ساتھ عموماً بھول پنے میں یا اپنی جوانی کے نشے میں کیے ہوتے ہیں نا، وہ عمل ہمارے بچے ہمارے بڑھاپے اور ہماری کمزوریوں کے دنوں میں دہراتے ہیں، اس لیے پھر چپتا بہت ہے. سمجھ آئی؟ پھر چپتا زیادہ ہے. ہم جوان تھے، ہم اکڑتے تھے، یوں یل کرتے تھے، چیختے چنگھاڑتے تھے، اپنے کمرے میں گھس جاتے تھے. پتہ ہے ماں نے ابھی تھوڑے دیر میں منانے آ جانا ہے، روٹی لے کے آنا ہے، چل کھانا کھا لے، یہ کر دے وہ کر دوں گی، لے دوں گی چھوڑ دوں گی، تب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا. اب آپ خود کمزور ہو گئے، اب آپ کے بچے آپ کے آگے بولیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہوگی کہ یہ کیسا ہو رہا ہے. ایک واقعہ سنا دیتی ہوں آپ کو. کہتے ہیں کہ ایک صاحب بوڑھے ہو گئے اور بیٹا جوان ہو کر کسی بڑے عہدے پر فائز ہو گیا. ایک دن اتفاق سے وہ گھر میں جلدی آ گیا، والد کوٹھی کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی پاس آ کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد باپ نے دیکھا کہ دیوار پر ایک کوا آ کر بیٹھ گیا. اس نے بیٹے سے کوے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، ابا جان یہ کوا ہے. اس نے پھر یہی سوال کیا. بیٹے نے نہایت نرمی سے جواب دیا. جب 5-6 دفعہ باپ یہی سوال دہراتے رہے تو بیٹا غصے میں جھنجھلا کر کہنے لگا، ابا جان آپ بار بار ایک ہی سوال کیے جا رہے ہیں، میں کتنی بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ کوا ہے، لیکن آپ سوال کی رٹ لگائے جاتے ہیں. باپ وہاں سے آہستہ آہستہ اٹھا اور بیڈ روم میں گیا اور اپنی ایک پرانی ڈائری اٹھا لایا. اس نے ایک صفحے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیٹے کو اسے پڑھنے کو دیا. اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ سمجھ آ رہے ہیں؟ پرانی ڈائری کھول لی اور اس پہ لکھا ہوا تھا، آج میرا بیٹا 3 سال کا ہو گیا ہے. اب وہ توتلی زبان میں باتیں کرنے لگا ہے. آج میں لان میں بیٹھا تھا اور دیوار پر ایک کوا آ کر بیٹھ گیا. بیٹے نے مجھ سے پوچھا، ابا جان یہ کیا ہے؟ میں نے بتایا، بیٹا یہ کوا ہے. اس نے پھر مجھ سے پوچھا، میں نے پھر اس کو یہی جواب دیا، حتیٰ کہ یہ سوال اس نے 70 بار دہرایا، مجھ سے پوچھا اور مجھے غصہ نہ آیا، اور آج میں نے 5-6 ہی دفعہ بات پوچھا تو تمہیں غصہ آ گیا. بچے اور بوڑھے برابر ہو جاتے ہیں، سورہ یاسین میں بھی ہم پڑھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ آج ہمارے بچوں کا ٹیمپر اتنا لوز کیوں ہو گیا، اس کی وجہ ہم خود بھی ڈھونڈ کر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو وبالوالدین احسانا، آج ویسٹ نے بھی اگر اپنے بچوں کو دین سے کاٹا تو بچے ان سے کٹ گئے. اور یاد رکھیے، ہم اپنے بچوں کو رب سے جوڑیں گے نا تو ہم سے جڑیں گے. آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے مما کی بات مانو، بابا کی بات مانو، نہیں، وہ کہے گا یہ کیوں کہہ رہے ہیں. آپ انہیں کہ بیٹا اللہ کی مانو، تو خود بخود اللہ ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈالے گا کہ آپ کیا کرتے تھے. تو اب یہ چیز میرے آپ کے لیے اپنے محاسبے کی ہو گئی.